بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ابراہیم کی آیت 22 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے قاسم رضیعی۔ اور اب اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، جس میں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے عرائض شامل رہیں گی۔ پروگرام صبح امید کے بعد اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے، اور اس کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی منجز کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehat.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ ماہ محرم الحرام 1444 کے آغاز کی مناسبت سے ہم آپ کو دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، اب سے کچھ لمحے بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے آرمی چیف نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام آباد کو قرض کی رقم جلد دینے کے لیے IMF پر دباؤ ڈالا جائے۔ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جمعے کو بھی اپوزیشن کا شدید ہنگامہ جاری رہا، جس کی بنا پر کاروائی ملتوی کر دی گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ریلوے کے ایگزیکٹو آفیسر سید میاد علی صالحی نے تہران کربلا ٹرین سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان آرمی چیف نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام آباد کو قرض کی رقم جلد دینے کے لیے IMF پر دباؤ ڈالا جائے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مطالبہ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وائٹ ہاؤس اور امریکی وزارت خزانہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF پر دباؤ ڈالے کہ پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کا قرضہ بلا تاخیر فراہم کیا جائے۔ یہ ایسی حالت میں کہ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے 2 قبل اسلام آباد میں کارپوریٹ گورننس سیمینار سے خطاب میں بتایا تھا کہ IMF سے معاہدے پر اگست سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے تقریباً 2 قبل اعلان کیا تھا کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اور پاکستان کو جلد ہی 1.2 ارب ڈالر کا قرضہ مل جائے گا۔ انہوں نے اس سلسلے میں 14 کو اپنے ٹویٹر پیج پر IMF کا اعلامیہ بھی شیئر کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ تینوں جماعتوں کے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے اکٹھے سنائے جائیں۔ پوری دنیا میں اس قسم کے طریقے سے فارن فنڈنگ کی جاتی ہے۔ نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عارف نقوی کو 20-25 سے جانتا ہوں، وہ پاکستان اور شوکت خانم کے لیے کام کر رہا تھا۔ فنانشل ورلڈ میں عارف نقوی ایک اوپر جانے والا ٹیلنٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی جانب سے IMF سے قرض کی فوری ادائیگی کے معاملے میں امریکہ کو فون کرنے ثابت ہوتا ہے کہ ملک معاشی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے، ورنہ آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ ملک کی موجودہ صورتحال میں مدد کرے گا تو کیا وہ اپنی ڈیمانڈ نہیں رکھے گا؟ مجھے خطرہ ہے کہ ملک کی سیکورٹی کمزور ہوگی۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے ریجیم چینج کو مسترد کر دیا۔ مسائل کا حل ملک میں صرف انتخابات نہیں، شفاف انتخابات ہیں۔ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں کس کو حکومت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی گروتھ اوپر جا رہی تھی، ملک کی ترقی کا ہر شعبہ ترقی کر رہا تھا، اب جو تباہی ہو رہی ہے ہم اس سے بچ سکتے تھے۔ پاکستان صوبہ پنجاب کے سابق وزیر اعلی حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ اسپیکر صوبہ اسمبلی کے الیکشن کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبر درج کیے گئے تھے تاکہ پتہ چل سکے ووٹ کس کو کاسٹ ہوا۔ واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سپتین خان 185 ووٹ حاصل کر کے اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں۔ سپتین خان 185 ووٹ لے کر اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے، ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار سیف الملوک کھوکھر کو 175 ووٹ ملے۔ اسپیکر کے انتخاب کے لیے مجموعی طور پر 364 ووٹ کاسٹ ہوئے، جن میں سے 4 ووٹ مسترد ہوئے۔ مسترد ووٹوں میں 1 پی ٹی آئی اور 3 اپوزیشن امیدوار کے تھے۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا، جس کے مطابق دوست مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں 186 ووٹ ڈالے گئے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی آج شام 5 بجے تک جمع ہوں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے اسمبلی کا اجلاس اتوار دوپہر 1 بجے ہوگا۔ پاکستان میں نئے انتخابات سے متعلق معاملات طے پا گئے ہیں۔ اس خبر کا اعلان عمران خان کے قریبی سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کیا ہے۔ شیخ رشید نے ٹویٹر پر عام انتخابات سے متعلق ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ضمنی انتخابات کے بجائے نئے انتخابات پر معاملات طے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم اکتوبر میں نئے انتخابات، الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کمیشن نیز نگراں حکومت کے بارے میں فیصلہ جلد سنے گی۔ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جمعے کو بھی اپوزیشن کا شدید ہنگامہ جاری رہا، جس کی بنا پر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے ہنگامے کی وجہ سے جمعے کو پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں وقفہ سوال نہیں ہو سکا اور ایوان کی کارروائی ملتوی کرنا پڑی۔ صبح 11 بجے ایوان میں جمع ہونے پر پریزائڈنگ آفیسر کریٹ بھائی سولنکی نے وقفہ سوال شروع کرنے کے لیے اپوزیشن ارکان سے سیٹ پر بیٹھنے کی اپیل کی، جو پہلے سے ہی نعرے بازی اور شورغل کر رہے تھے۔ ایوان میں افراتفری کو دیکھتے ہوئے مسٹر سولنکی نے 2 منٹ کے اندر کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ لوک سبھا کے ایوان بالا راج سبھا میں بھی اپوزیشن جماعتوں نے جمعے کو مسلسل 90 روز مہنگائی، فوج میں بھرتی کی اگنی پت اسکیم اور روپے کی گرتی ہوئی قدر کے مسائل پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے ہنگامے کیا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ افغانستان کے شیعہ علماء کونسل کے ایک وفد نے طالبان انتظامیہ کے سیکورٹی حکام سے ملاقات اور محرم کی سیکورٹی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ کابل کی مسجد رسول اکرم میں ہونے والے اس اہم سیکورٹی اجلاس میں شیعہ علماء کونسل کے ارکان کے علاوہ 540 امام بارگاہوں اور مساجد کے انتظامی عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شیعہ علماء کونسل افغانستان کے صدر آیت اللہ صالحی نے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجالس اور محرم کے جلوسوں کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ استقبال محرم الحرام کے موقع پر تہران کی فضا میں سب سے بڑا حسینی پرچم کل شام لہرا دیا گیا۔ ایران میں آج ہفتہ 30 جولائی سے محرم الحرام کا باضابطہ آغاز ہو گیا اور مجالس اعضاء کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دارالحکومت تہران سمیت ایران بھر میں سیاہ پرچم اور بینر نصب کر دیے گئے ہیں اور جگہ جگہ چائے اور ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں۔ محرم کی آمد کی مناسبت سے تہران میں ازائے حسینی کا سب سے بڑا پرچم یا حسین کے نام سے جمعے کی شام لہرا دیا گیا۔ 1056 میٹر لمبا یہ پرچم ایران کا سب سے بڑا اور دنیا کا 3را بڑا پرچم شمار ہوتا ہے۔ ازائے حسین کا یہ عظیم اور طویل پرچم 150 میٹر بلند پول پر نصب کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے محکمہ ریلوے کے ایگزیکٹو آفیسر سید میاد علی صالحی نے تہران کربلا ٹرین سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سید صالحی نے وضاحت کی کہ تہران کربلا ٹرین اس طرح سفر کرے گی کہ تہران سے روانہ ہونے والی ٹرین مسافروں اور زائرین کو سرحدی شہر شلمچہ تک لے جائے گی، جہاں سے مسافروں کو سڑک کے ذریعے عراق کے شہر بصرہ لے جایا جائے گا اور وہاں سے یہ ٹرین کربلا لے جائے گی۔ سید میاد صالحی نے کہا کہ ہم شلمچہ اور بصرہ کے درمیان ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ بھی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 32 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جسے فی الحال مسافر طے کریں گے، تاہم اس حصے پر بھی جلد ہی ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سروس کے شروع ہونے کے بعد ایرانی زائرین عراق اور عراقی زائرین آسانی سے ایران رفت و آمد کر سکیں گے، جبکہ مال بردار ٹرینیں بھی اس راستے سے گزریں گی۔ ایران دنیا میں ڈرون طیارے برآمد کرنے والا اہم ملک بن گیا ہے اور امریکی پابندیوں کے باوجود ڈرون ٹیکنالوجی کی ترقی اور برآمد ایران کے لیے آمدنی اور سیاسی اثر و رسوخ میں اضافے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ امریکی جریدے نیویارک ٹائمز نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ برسوں دوران ڈرون طیاروں کی ساخت اور تیاری کے میدان میں بے پناہ ترقی کی ہے اور یہ ٹیکنالوجی برآمد کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اخبار کے دعوے کے مطابق ایران اپنے عالمی اثر و رسوخ میں اضافے کی غرض سے ترقی یافتہ ڈرون طیارے دنیا کے دیگر ملکوں کو برآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جن میں وینزویلا سمیت امریکی پابندیوں کے شکار ممالک سر فہرست ہیں۔ حکومت ایران ترجمان نے گزشتہ 4 ماہ کے دوران ایران کی غیر پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہونے کی خبر دی ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق حکومت ایران کے ترجمان علی بہادری جہرومی نے گزشتہ 4 ماہ کے دوران ایران کی غیر پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ ایران کی نان پیٹرولیم برآمدات کی مالیت 17 ارب 240 ملین ڈالر تک پہنچ گئی، جس سے گزشتہ سال کے ان 4 ماہ کے مقابلے میں 22% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایران میں نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد غیر پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور آج اس پروگرام میں پاکستان کے معاشی اور سیاسی بحران کا جائزہ لیا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان میں معاشی بحران ہے کہ روز بروز شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے اور سیاستدان اقتدار کی لڑائی سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں ہے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے امریکی حکومت سے پاکستان کے آرمی چیف کا یہ مطالبہ کافی ہے کہ آئی ایم ایف پر قرض کی رقم بلا تاخیر ادا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بحران اب سیاسی اقتدار کے کنٹرول سے نکلتا جا رہا ہے، تبھی تو آرمی چیف کو میدان میں آنا پڑا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی صاحب، اور بیلجیم سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سابق سیاستداں اور بین الاقوامی مصالحت کار ڈاکٹر محمد فیصل خان صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے نوید حیدر تقوی صاحب سے جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں پاکستان کا سیاسی بحران زیادہ تشویشناک ہے یا معاشی بدحالی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دو رائے نہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت ہی تنزلی کی طرف جا رہی ہے، اور ہر گزرتا دن جو ہے وہ پاکستان پر مالی بوجھ اور خسارہ جو ہے وہ مسلط کرتا چلا جا رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہمارے ذخائر ہیں عرضی ملک کے، جو مثلاً فارن کرنسی کے جو اکاؤنٹس ہیں، وہ دن بدن جو ہے وہ ڈالر کے زیادہ قدر میں جو کمی واقع ہو رہی ہے اس سے دن بدن جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور بین الاقوامی ادائیگیاں جو پاکستان ڈالروں میں کرتا ہے اس کے مقابلے میں وہ قرض جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ نہایت ہی تشویشناک صورتحال اس وقت جو ہے وہ سب کے سامنے روشن ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ سیاسی یا معاشی، اس وقت اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے لیے یا اس کو برطرف کرنے کے لیے تمام اپوزیشن جماعتوں نے جو مدعا کھڑا کیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اقتصادی لحاظ سے ملک کو کمزور کر رہی ہے، اور جہاں پر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ، یعنی کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کی حکومت کے مثلا برطرفی سے کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا لاہور سے، پنجاب سے اسلام آباد کی طرف، اور اس سے کچھ دن پہلے جو ہے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے کراچی سے اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ مارچ کیا کہ پیٹرول کی قیمت, لیکن اگر ہم اس مہنگائی کو کہ جو اس کے خلاف ان دو بڑی جماعتوں نے احتجاج کیا, اگر آج کی مہنگائی دیکھیں تو میرے خیال سے جو ہے وہ سب کو ہاتھ کھڑے کر کے جو ہے وہ اس وقت صرف جو ہے وہ فاتحہ ہی پڑھنا چاہیے کہ جو ہے وہ مہنگائی اور یہ مہنگائی سب اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور تمام تخمینے جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ جواب دے گئے ہیں. تو سیاسی صورتحال جو ہے, اب جو سیاستداں ہیں وہ اپنا ایک سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے اس بات کو مطرح کرتے ہیں کہ اگر ہم حکومت میں نہیں آتے تو پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو جاتا, لیکن خود یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, متحدہ حکومت جو ہے, اس کی مثلا گورنمنٹ نے ایسے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کی معاشی جو صورتحال تھی وہ بہتری کی طرف گامزن تھی.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سابق سیاستدان, ممتاز تجزیہ نگار اور بین الاقوامی مصالحت کار ڈاکٹر محمد فیصل خان صاحب سے, جو بیلجیم میں مقیم ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, سلام عرض ہے آپ کی خدمت میں.
وعلیکم السلام جناب مرزا شریف.
جناب, پاکستان کی معاشی بدحالی کا اس کے سیاسی بحران سے کیا تعلق ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی تفصیلی آپ نے ایک مختصر جائزہ پیش کیا, اور ساتھ میں میرے دوسرے ساتھی تجزیہ نگار جناب نوید حیدر صاحب نے بڑی اچھی بات کی.
ایگزیکٹلی
دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کی جو معیشت ہوتی ہے وہ اس کی سیاسی حالات پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر دیکھا جائے, اگر جیسا کہ کہا جاتا ہے ساری دنیا میں کہ آئی ایم ایف سے ہم مدد لیتے ہیں یا کوئی بھی ملک اگر مدد لے لیتا ہے, تو آپ کو تو پتا ہے کہ پاکستان تو کافی عرصے سے, کئی سالوں سے آئی ایم ایف کے پاس رہا ہے, تو اب تک تو پاکستان کو تمام معاشی مشکلات سے نکل جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ آپ اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں. اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ پاکستان جو ہے تقریباً ڈیفالٹ کے قریب آ چکا ہے. اگر میں کسر نفسی سے کام نہ لوں تو میں یہ کہوں گا کہ ٹیکنیکل طور پر پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے, کیونکہ اس وقت کراچی کے اندر تمام جتنی بھی جو ہماری سب سے بڑی پورٹ ہے وہ بند ہو چکی ہے, اور پاکستان کی اس وقت ایل سی جو ہیں کوئی بھی بینک قبول نہیں کر رہا. تو یہ واقعی ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے, اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ سیاست سے ہی ہے, کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے کوئی بھی اس پہ کوئی ایسا آج تک کام نہیں کیا جس سے کہ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کیا جائے یا سیاسی صورتحال کو. ظاہر سی بات ہے, جا کر آپ ملک میں جب اٹھا پٹخ میں لگے رہیں گے اور ٹانگیں گھسیٹنے رہیں گے, جیسے کہ ابھی بتایا میرے فاضل تجزیہ نگار نے کہ جس وقت وہ مہنگائی تھی وہاں پر, تو وہ مہنگائی تو آہستے آہستے کسی طریقے سے کنٹرول ہو رہی تھی. اور خود میں چونکہ یہاں کچھ اداروں کے ساتھ وابستہ بھی ہوں, وہ خود ان کی رپورٹ تھی کہ پاکستان جو ہے آہستہ آہستہ ٹیک آف کی طرف جا چکا تھا, لیکن چونکہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی مفادات ہیں, اور ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم جو ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی جو بیرون ملک جو وابستگیاں ہیں اور جن کے جو مفادات ہیں, جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ اگر امریکہ سے بھی مدد لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس طرح تو نہیں دیتا. اب یہ آج جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات بتائی کہ آرمی چیف نے جو آج ریکویسٹ کی ہے, تو یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو مطلب یہ ایک نارمل چیز نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان کی صورتحال جو ہے انتہائی خطرناک ہو چکی تھی, اور ہمیں ہر صورت میں ان کے پاس جانا پڑتا ہے. اور حالانکہ 1.2 کی جو بات ہے, 1.2 ارب کی منظوری تو انہوں نے دے دی تھی, اور لیکن وہ دینے کے لیے اس لیے راضی نہیں تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے آپ کا, عارضی جو حکمرانوں کا ہے, ان کا پہلے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ درست نہیں ہے. اور آپ کو خود پتا ہے, اب ہم کسی کو الزام تو نہیں دے سکتے, آپ خود جانتے ہیں بہتر, آپ ہمارے پڑوسی ملک ہیں, آپ کو پاکستان کی سیاست کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے. تو اس لیے آئی ایم ایف کی ایک یہ بھی شرائط تھی کہ وہ تھوڑے سے شاکی تھے, اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ اپنے دوست ملکوں سے بات کریں, لیکن دوست ملک بھی شاکی تھے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال آج دیکھیے, انہوں نے کوشش تو کی ہے, اور جہاں تک میرے پاس یہ خبر ہے کہ ابھی تک منظوری تو ہو گئی ہے اس کی, لیکن اب دیکھیں آگے ایک دو دن میں پتہ لگے گا کہ صورتحال کیا بنتی ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہم نوید حیدر تقوی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال پاکستان میں اس وقت جو معاشی بدحالی ہے اور اقتصادی صورتحال ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اس رہت پر پہنچتی جا رہی ہے کہ ممکن ہے کہ پاکستان کے ایوان سیاست سے دنیا کا اعتبار اٹھ جائے. اور اگر ایسا ہوتا ہے
जिसका इंडिया आर्मी चीफ के आज के मुतालबे से भी मिल रहा है कि आर्मी भी इस नतीजे पर पहुंची है कि अब हालात उस महज पर पहुंच चुके हैं कि कम से कम इक्तसादी और माशी मामलात पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी जो सेटअप है उसके बस में नहीं रहा है। तो इससे भी कोई बहुत अच्छा पैगाम नहीं जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के ऐवान सियासत में बैठने वाले, चाहे अपोजिशन में हो या हुकूमत में, अपने जमाती और जाती मफादात से बालातर होकर मुल्क और कौम के मफाद में सोचे। प्रोग्राम के बारे में हमें अपने नाजरीन की राय का भी इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने अजीज नाजरीन से इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।
अभी आप सामिन प्रोग्राम अंदाज़े जहां समाअत फरमा रहे थे और सामिन अब पेश खिदमत है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम।
शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से अल्लाहु 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 जिब्री
اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید جس میں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے عرائض شامل ہو، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
اے چاند کربلا کے حر اور حبیب جیسے، جانباز اور احبا حر اور حبیب جیسے، جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر، انصار شہیدین کے، اے چاند کربلا کے پامل ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، پامل ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے کے ٹکڑے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش برین کے تارے اے چاند کربلا کے.
اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی کائنات کے تمام عزا خانوں میں فرش عزا بچھ گیا اور ہر عزا خانے پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی فتح کا نشان علم حضرت عباس علیہ السلام نصب کر دیا گیا. کرونا وبا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خطبہ و وائزین، علماء و مبلغین کربلا کے دلسوز واقعات کو بیان کر کے مومنین کے قلوب کو منور کرنے لگے اور عزاداران امام عالی مقام بارگاہ حسینی میں نذرانۂ عقیدت پیش کرنے لگے. کربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے آج بھی حسین مظلوم کی یہ آواز آ رہی ہے، کرتا رہوں گا شکر خدا میں حسین ہوں، خنجر کے نیچے دوں گا دعا میں حسین ہوں، مل لوں گا رخ پہ اپنے لہو اپنے لال کا پھر بھی نوف کروں گا ذرا میں حسین ہوں، ایڑی رگڑتا ہوگا جہاں میرا نوجوان ہوگا وہیں بڑھاپا میرا میں حسین ہوں، ہے بازوؤں میں میرے کٹے بازوؤں کی لاش دیکھے زمانہ میری وفا میں حسین ہوں، اب کربلا کے دشت میں گونجے گی سسکیاں زہرا کریں گی مجھ پہ بکا میں حسین ہوں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانۂ فطرت کے سکوت کو ختم کیا، وادی فارا کلمہ توحید کے زمزمے سے گونج اٹھی، ایام جاہلیت میں سرزمین حجاز کفر و شرک کی کثافتوں سے یکسر آلودہ تھی اور اولاد آدم اپنے ہی تراشیدہ بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتی تھی. دین اسلام نے بنی نوع انسان کو اس کی عظمت سے آگاہ کیا، اسے خدائے وحدہ لا شریک کا عبادت گزار بندہ بنایا، لیکن اس سیاق و سباق میں منافقین کی کثیر تعداد تھی جو اسلام کو جنگوں میں ظاہری نقصان پہنچانے سے عاجز ہو کر طے شدہ حکمت عملی کے تحت داخلی نقصان پہنچانے کے لیے داخل اسلام ہو گئے، جن کے متعلق رب کریم کا ارشاد ہے، جس وقت منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ بے شک رسول ہیں، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں. ان میں طلقہ یعنی آزاد کردہ خصوصیت کے حامل لوگ بھی تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر جاں بخشی کی خاطر کلمہ پڑھا تھا. ابو سفیان اور اس کا گھرانہ سر فہرست تھا، اسی گھرانے کا چشم و چراغ امیر شام بن کر ابھرا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خلافت کو چھین کر اسے ملوکیت میں تبدیل کر دیا. سن 60 ہجری میں امیر شام نے اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کو حکومت سونپ دی، حالانکہ فرزند رسول حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ صلح معاہدے کے تحت ایک مکتوب دستاویز میں اس بات کا عہد کیا تھا کہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا. یزید نے سب سے پہلے نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی اور انکار کی صورت میں سر قلم کرنے کی دھمکی دی. حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا اور مدینہ منورہ کو خیر آباد کہہ دیا. مکہ میں فروکش ہوئے جو بلد الامین تھا، مگر نامساعد حالات نے یہاں بھی ترک سکونت پر مجبور کیا۔ یوم عرفہ کو میدان عرفات میں امام علیہ السلام نے بارگاہ ازدی میں ایک طویل اور بلیغ مناجات پیش کی، خدایا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا۔ اہل کوفہ کے خطوط تواتر سے موصول ہو رہے تھے۔ امام علی مقام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے سبب عازم کوفہ ہوئے، لیکن راہ مزدور ٹڈی دل فوجیں سیکل شدہ تلواروں، مسموم بھالوں اور ناوک سے لیس تیار تھیں۔ اسنائے راہ میں عرب کے مشہور شاعر فرزدق دیلمی سے ملاقات ہوئی۔ امام علیہ السلام نے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ فرزدق نے جواب دیا، مولا، کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ آخر قضاء و قدر سے مفہوم یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام کو وارد کربلا ہوا، اور عصر عاشور گلشن زہرا تاراج ہو گیا۔ حسین مظلوم نے تاریخ بشریت میں سب سے تلخ جام شہادت نوش کیا، لیکن نانا کے دین کو بچا گئے، کیونکہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد پورے عالم اسلام میں ایک بھی فرد، خواہ وہ صحابہ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، خواہ تابعین سے ہو یا تبع تابعین سے ہو، موجود نہیں تھا جو یزید کو شریعت محمدی کی پامالی پر ٹوک دینے کی جرأت کرتا، ورنہ واقعاً آگ برسائی جاتی۔ محرم مہینے کا پہلا دن محمد و آل محمد علیہ السلام کے حزن و غم کا دن ہے، کہ جس میں انبیاء، ملائکہ اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے محزون اور غمزدہ ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس مہینے میں پورا عالم ہی محزون و سوگوار ہوتا ہے، کیونکہ ہر سال اول محرم سے روزے عاشورہ تک سید الشہداء علیہ السلام کے پھٹے ہوئے کرتے کو عرش خدا سے زمین تک آویزاں کر دیا جاتا ہے، اور حزن و غم پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ یہ دن حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عزاداری اور مجالس کے آغاز کا دن ہے، جو لوگوں کو ان کے عقائد سے آگاہ کرتا ہے، اور امام بارگاہوں اور مساجد سے ان کے دین کے احکامات کو ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ صاحبان عز و شرف کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے طفیل میں اس عالم کو خلقت ہستی عطا ہوا، جن کے سبب اس عدم کو وجود کی پوشاک ملی، اگر اس پر کوئی مصیبت آئے، اذیت پہنچے اور یہ عالم خاموش رہے تو احسان فراموشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر ہر شے نے خون کے آنسو بہائے، غم و الم پر گریہ و زاری کی، مصاحب حسین علیہ السلام پر ماتم کیا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے قیام کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، خاص طور پر محرم الحرام کے ایام میں معصومین علیہ السلام نے مجالس عزا اور ماتم داری کے قیام پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں تو زمانے جاہلیت کے لوگ بھی جنگ کو حرام سمجھتے تھے، اور اسی مہینے میں ہمارے خون کو بہایا گیا، اور ہماری عزت و حرمت کو پامال کیا گیا، اور ہمارے بچوں اور ہماری خواتین کو قیدی بنایا گیا، ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئی، اور ان میں موجود ہمارے مال و متاع کو لوٹا گیا، اور کسی نے ہمارے بارے میں رسول خدا کی عزت و حرمت کا لحاظ نہ رکھا۔ میرے جد حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا اور ہمارے آنسوؤں کو جاری کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت پہ رونے والوں کو رونا چاہیے، بے شک امام حسین علیہ السلام پہ گریہ بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو میرے بابا کو کوئی بھی ہنستا ہوا نہیں پاتا تھا، اور ان پہ غم و حزن چھایا رہتا تھا، اور اسی حالت میں محرم کے 10 دن گزر جاتے تھے، اور جب 10 محرم کا دن آتا تھا تو وہ دن میرے بابا کے لیے بہت ہی زیادہ مصائب، حزن و غم اور گریہ و زاری کا دن ہوتا تھا۔ سامعین، ہندوستان کے مایا ناز عالم دین مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
تاریخ آدم و عالم کے اوراق گواہ ہیں کہ آج تک کسی بھی انسان پر ہونے والے ظلم کے خلاف بیک وقت دنیا بھر کے انسانوں نے اس تواتر اور تسلسل کے ساتھ احتجاج نہیں کیا جتنا نواسۂ رسول پر ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف رد عمل کے طور پر احتجاج ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے۔ ہم نے کوئی مظلوم ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے بعد اس سے محبت کرنے والوں نے شدت کے ساتھ مسلسل 1500 سال تک اس کی محبت کو اپنے ایمان کی معراج قرار دیا ہو۔ ہمارا خیال ہے کہ اب تک زہرا کے لال کے لیے جتنے آنسو بہائے گئے ہیں انہیں ذخیرہ کر لیا جائے تو یقیناً قطرہ قطرہ بہتے یہ آنسو ایک بے کرا سمندر کا روپ دھار لیں گے۔ حسین کے کردار کی عظمت پر اب تک دنیا بھر میں سب سے زیادہ مضامین لکھے گئے، سب سے زیادہ مرثیے تحریر کیے گئے، سب سے زیادہ سلام کہے گئے، سب سے زیادہ مقامات پر حسین کا تذکرہ ہوا، سب سے زیادہ انسانوں نے تاریخ اور انسانیت کے اس ہمہ جہت ہیرو کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دیں، سب سے زیادہ ماتم حسین کے لیے ہوا، سب سے زیادہ عزاداری اور پرسداری حسین علیہ السلام کے لیے ہوئی، اور یہ سلسلہ پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہے اور یقیناً محشر کی صبح طلوع ہونے تک اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حسین کتنا عجیب بادشاہ ہے کہ موت سے ٹکرا کر اس انداز سے امر ہو گیا کہ آج اس کی حکومت روحوں پر، دلوں پر، ذہنوں اور دماغوں پر قائم ہے۔ حسین کتنا انوکھا پیاسا ہے کہ خود لب دریا تشنا کام رہا اور اس کے معصوم بچوں کو بوند بھر پانی نصیب نہ ہو سکا، مگر آج اس عظیم پیاسے کے نام پر ان گنت سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور ان سبیلوں کا پانی اور دودھ اتنا لذیذ اور میٹھا ہوتا ہے کہ کوثر کی روانی کو بھی حسین کے نام سے جاری کسی سبیل کی روانی اور سخاوت پر رش کھاتا ہوگا۔ پھر حسین تو خود بے وطن اور بے گور و کفن توحید کی عظمت پر قربان ہو گیا، مگر آج ساری کائنات حسین کا اپنا وطن ہے، سارا عالم حسین کی جاگیر ہے، ہر دل حسین کا اپنا گھر ہے۔ یزید یت تو حسین کو بے گھر اور بے وطن کر کے مطمئن ہو گئی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ایک دن حسین کائنات کے عناصر اربا پر حکومت کر کے سارے عالم پر چھا جائیں گے۔ حسین کیا ہیں؟ صدیاں گزر گئیں مگر حسین عظمت کردار اور ہدایت کا فلک بوس مینار بن کر انسانی ضمیروں کی سلطنت میں ایستادہ ہیں۔ کتنا انوکھا سلطان ہے حسین کہ خود تو اتمام حجت کے لیے حل من ناصرین ینصرونا کا استغاثہ اپنے زخمی ہوٹوں پر سجاتا رہا، مگر آج بچے، بوڑھے، جوان سبھی اپنی زندگی حسین کے عظمت کردار پر صدقہ کر کے موت کی ہڈیاں پگھلا رہے ہیں۔ حسین کا لشکر دیکھنا ہو تو اب دیکھو، دنیا میں کسی انقلابی رہنما کو اس انداز سے کون خراج پیش کرتا ہے؟ اتنے لشکر تو کسی مطلق العنان بادشاہ کا خزانہ آمرہ خالی کر کے بھی اس سے مخلص نہیں ہوتے جتنے انسان آج میرے حسین کے لیے جاں بکف نظر آتے ہیں۔ حسین کا نام سکہ رائج الوقت کی طرح ہر دور کے خلا کو توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کی آگہی کی زکات دے رہا ہے۔ لمحہ بھر کو سوچئے تو صحیح کہ حسین کتنا عظیم ہے کہ اتنی صدیاں گزر گئیں اس کے تذکرے کو، مگر حسین کا ذکر آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ بتازہ اور نو بنو ہے۔ آدم کا قصہ مخصوص کتابوں تک محدود ہے، ابراہیم کی داستان صحیفوں کے اوراق کی زینت، اسماعیل کا واقعہ سو طرح سے ہر سال ایک مخصوص انداز سے صرف ان مسلمانوں سے خراج لیتا ہے جو صاحبان ثروت ہیں، عیسیٰ کی کہانی صرف سینٹا کلوز کی شکل میں ڈھل کر رہ گئی ہے، دنیا کی دو عظیم جنگیں اپنا تشخص کھو چکی ہیں، تحریک احیاء علوم ذہنوں میں دفن ہو چکی ہے، ایشیا میں 150 سال پہلے انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی نفرت قصہ پارینہ بن چکی ہے، سلطنت عثمانیہ کے آثار تاقینیسیہ کی زینت بن چکے ہیں، بابل و نینوا کی داستانیں ختم ہو چکی ہیں، مگر کربلا آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ ذہنوں میں منور اور سینوں میں آباد ہے۔ حسین صرف مسلمانوں کے لیے لائق احترام نہیں بلکہ دنیا بھر کے مظلوموں کا رہنما بن چکا ہے، جہاں ظلم ہے وہاں ظلم سے ٹکرانے والوں کی سب سے بڑی درسگاہ کربلا ہے۔ کربلا استعارہ ہے ظلم کے خلاف صبر کی جدوجہد کا، کربلا علامت حق کا تحفظ کرنے والوں کی، کربلا آسمانوں کی پیشانی کو احترمن جھکتا ہوا دیکھ رہی ہے، کربلا زمین پر تنہا مولا علاقہ ہے، کربلا عالمی امن کے خواہش مندوں کے جذبوں کی امین ہے۔ اسی لیے تو علامہ محسن نقوی شہید نے کہا تھا کہ جن کے سجدوں سے منور ہے جبین آفتاب، میرے حرفوں کی عبادت ان خدا والوں کے نام، میری شہرک کا لہو نظر شہیدان وفا، میرے جذبوں کی حقیقت کربلا والوں کے نام۔
تم
سامعین، ابھی اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 مرداد، 1 محرم الحرام اور 30 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بعض مورخین کے مطابق ہجرت نبوی سے 6 سال قبل 1 محرم الحرام کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب و انصار کے بائیکاٹ کے لیے کفار قریش نے معاہدہ کیا. کفار کے سرغنے اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے گھبرا گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کو روکنے اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے ان کا اقتصادی بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اس معاہدے کی روح سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں سے کسی قسم کا لین دین کرے. اس معاہدے کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے انصار و احباب 3 سال تک مکے کے نزدیک ایک درے میں محصور رہے، جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اس مدت میں سختیاں جھیلنی پڑیں، لیکن آپ کے باوفا اصحاب نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. شعب ابی طالب محاصرے کے دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز چچا حضرت ابو طالب اور باوفا شریکہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وفات پائی. قریش کے بعد سردار جو مسلمانوں سے خونی رشتہ رکھتے تھے، ان پر ڈھائے جانے والے مظالم سے نادم ہو گئے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن جب وہ معاہدے کا متن دیکھنے گئے تو وہ انگوشت بدندہ رہ گئے، کیونکہ پوری تحریر کو سوائے خداوند عالم کے نام کے دیمک نے چاٹ لیا تھا. اس طرح مسلمانوں کا بائیکاٹ ہجرت سے 3 سال قبل 15 رجب کو ختم ہو گیا. یکم محرم الحرام سن 19 ہجری قمری کو اسلامی لشکر نے مصر کو فتح کیا. یہ سرزمین اس وقت رومی بادشاہت کے زیر قبضہ تھی. اہل مصر رومی بادشاہوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، اور وہ دلی طور پر مسلمانوں کی کامیابی چاہتے تھے. آخرکار اسلامی لشکر نے رومی فوج کو شکست دے کر مصر کے شہر یکے بعد دیگرے فتح کر لیے، اور یہ ملک بھی اسلامی حکومت کے دائرے میں شامل ہو گیا. تیس جولائی سن 1602 کو انڈونیشیا میں ہالینڈ کا سیاسی اور استعماری اثر و رسوخ شروع ہوا. ہالینڈ سے پہلے انڈونیشیا پر پرتگال کا قبضہ تھا. 17ویں صدی عیسوی کے پہلے نصف میں ہالینڈ نے انڈونیشیا پر قبضہ کرنا شروع کیا، اور بالآخر اس کا انڈونیشیا پر مکمل قبضہ ہو گیا. اس زمانے میں ہالینڈ دنیا کی تیسری بڑی سامراجی طاقت شمار ہوتا تھا. کئی صدیوں کی جد و جہد کے بعد 1950 عیسوی میں احمد سوکارنو کی قیادت میں انڈونیشیا نے آزادی حاصل کی. 30 جولائی 1980 کو آسٹریلیا کے مشرق میں واقع ملک وانو آٹو نے آزادی حاصل کی۔ یہ ملک جزائر پر مشتمل ہے اور 17ویں صدی عیسوی کے اوائل میں اس پر اسپین کا قبضہ ہوا۔ 18ویں صدی کے اواخر میں فرانسیسی اور انگریز وانو آٹو پہنچے اور وہاں مہاجر علاقوں کی بنیاد ڈالی۔ 1887 سے انگریز اور فرانسیسی مہاجروں میں جھڑپیں شروع ہوئیں، لیکن 1906 میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان وانو آٹو کے مشترکہ کنٹرول پر اتفاق ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے اتحادی ممالک جاپان سے جنگ کے لیے وانو آٹو پہنچ گئے۔ اسی وجہ سے فرانسیسی اور برطانوی سامراج کے خلاف اس ملک میں تحریک آزادی نے بھی شدت اختیار کر لی۔ 1970 کے عشرے میں تحریک آزادی عروج کو پہنچی اور 1980 میں وانو آٹو کو آزادی مل گئی۔ آٹھ مرداد سن 1386 ہجری شمسی کو آیت اللہ علی اکبر فیض المعروف آیت اللہ مشکینی نے وفات پائی۔ آیت اللہ مشکینی کا شمار ایران کے صفحہ اول کے مجاہد علماء میں ہوتا ہے۔ آیت اللہ مشکینی 1300 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر مشکین شہر میں صاحب علم و فضل گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے حوزہ علمیہ قوم کا رخ کیا، جہاں آیت اللہ بروجردی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ علماء کے حضور علم و اخلاق کی اعلیٰ منازل و مدارج طے کیے۔ آیت اللہ مشکینی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک انقلاب اسلامی میں شامل ہونے والے سابقین میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں اسلامی انقلاب کی تحریک میں فعال کردار ادا کرنے کی وجہ سے کئی مرتبہ جیل اور شہر بدری کی صعوبتیں اٹھانی پڑیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد آیت اللہ مشکینی نے حساس عہدوں پر فرائض انجام دیے اور انقلاب کو آگے بڑھانے میں مدد کی۔ آیت اللہ مشکینی اپنی وفات تک مجلس خبرگان یا ماہرین کی کونسل کے صدر بھی رہے۔ ان کی کتابوں میں اصلاح الاصول، ازدواج در اسلام اور بحث تکامل از نظر اسلام اہمیت کی حامل ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و كيد الحاسدين و بغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازعوا في ملك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري. Thank you.